كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أرباب أعزاء، سلسلة محرم الحرام کی مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے، اور میرا موضوع فیملی، فیتھ، فیملی اور کمیونٹی. گزشتہ پانچ مجالس میں ہماری جو گفتگو ہوئی وہ ایمان کے حوالے سے ہوئی، اور ہم نے اس گفتگو میں جو چیز کنکلوڈ کی وہ یہ تھی کہ ایمان فاؤنڈیشن ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور دنیا کے علاوہ آخرت میں نجات کا تصور صرف ایمان کے ساتھ ممکن ہے. ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور کوئی راہ نجات نہیں. اس کے بعد میں نے گزشتہ یہ دو مجالس میں صرف یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں خدا پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اور بالخصوص خاتم المرسلین پہ ایمان لانا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اپنے آئمہ پہ جو کہ آئمہ اطہار ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، اور ان کی امامت کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں معلوم تھیں، اور عام طور پہ یہ تذکرہ بھی ہوتا ہی ہے کہ خدا کون ہے، رسول کون ہیں، اور امام یا اول الامر کون ہیں، خدا کی شان کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے اور رسول کی شان کیا ہے، اور ہمارے آئمہ کی شان کیا ہے، ہمارے آئمہ کا مقام کیا ہے، اور ہمارے آئمہ کے فضائل کیا ہیں. یہ تذکرہ عام طور پہ ہوتا رہتا ہے اور تقریباً 1400 سال سے جاری ہے. ہماری گفتگو بنیادی طور پر ایک موڑ پہ آ کے تقریباً رک سی گئی ہے، اور وہ موڑ یہی ہے کہ امام کون ہونا چاہیے اور امام کیسا ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے میرے بعض سامعین کی بہت خواہش ہے کہ میں آج بھی اور اس عشرے میں بھی اسی بات کو موضوع بناؤں، اور امامت کے بارے میں اور امام کے فضائل کے بارے میں اور امام کے حالات کے بارے میں گفتگو کروں. لیکن یہ فرض کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ ٹورنٹو ہے اور آپ ایک اتنے بڑے ادارے اور اتنے بڑے مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ساری زندگی آپ نے مجالس سنی ہیں، علماء کرام کے خطاب سنے ہیں، تو یقیناً آپ کو امامت کا عقیدہ اور امام کون ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اور امام کا مقام کیا ہے، یہ آپ کو الحمدللہ معلوم ہے. میں نے گفتگو کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور وہ آپ کے سہارے سے بڑھایا ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور ساتھ دیں گے. اور ایک قدم جو میں نے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے تو وہ موضوع یہ ہے کہ امام اور امیر المومنین کی شان تو ہمیں معلوم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ماننے والے شیعہ اور مومن کو کیسا ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے، یہ بات بہت ہو چکی. سوال یہ ہے کہ اب اس امام کا پیروکار کیسا ہونا چاہیے. چونکہ اکیلے امام کچھ نہیں کر سکتے، اگر اکیلے امام کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ 5 سال کا دور امامت امیر المومنین کا آپ کے سامنے ہے، تعاون نہیں تھا، امت نے ساتھ نہیں دیا، فالوورز نے وہ جو توقعات تھیں امام کی ان کو پورا نہیں کیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد کے آئمہ بھی امام تھے اور ان میں کوئی کمی نہ تھی، ہر امام ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے اور سب کا درجہ برابر ہے، سب اولاد علی ہیں اور اولاد رسول ہیں اور حجت خدا ہیں، اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے ایک ہی درجے پہ فائز ہیں، نور واحد ہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے امام ہیں اور یہ چھوٹے امام ہیں، اور یہ امام ان کا علم زیادہ ہے اور ان کا تھوڑا ہے، اور یہ زیادہ بہادر ہیں اور یہ کم تر بہادر ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب ائمہ حجت خدا ہونے کے ناطے سے اور وارث انبیاء ہونے کے حوالے سے اور اپنے وقت کے امام ہونے کے حوالے سے بالکل ایک جیسے. ایک احترام امیر المومنین کو خصوصی طور پہ حاصل ہے صرف ائمہ کے باپ ہونے کے حوالے سے، ایک امتیاز ان کو اعزازی طور پہ، جسے آپ آنریری کہتے ہیں، ایک آنریری فضیلت حاصل ہے امیر المومنین کو باقی 11 ائمہ پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 11 ائمہ کسی بھی اعتبار سے امیر المومنین سے کم تھے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی امام بھی اپنے ان مقاصد کو اور اس مشن کو اکیلے پورا نہ کر سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ فالوورز نہیں تھے، ان کے پیروکار نہیں تھے، پیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو زیادہ تر لوگ دعویٰ کرتے تھے پیروکار ہونے کا وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے تھے کہ جس معیار پہ ان کو پورا اترنا چاہیے تھا. لہذا بات رکی رہی، اور آج بھی حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں کیا معنی ہے، رکاوٹ کس بات کی ہے، ظہور کیوں نہیں ہو رہا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آوان و انصار نہیں ہیں، امام کا ساتھ دینے والے، جس درجہ کا ساتھ دینے والے ہونے چاہیے امام کے، اس درجہ کا ساتھ دینے والے آوان و انصار یا نہیں ہیں اور یا بہت کم ہیں، جن سے کام نہیں چلنے والا. تو دونوں کی ضرورت ہے، امام کیسا ہونا چاہیے اور امام کا شیعہ، امام کا پیروکار، اور ایک مومن کو کس درجہ کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. اب ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں ان مجالے سے عزا. اور اس عزاداری کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ حسینی بنائیں، اپنے کردار میں حسینیت پیدا کریں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنوں میں لبیک کہہ سکیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات پہ پورے اتر سکیں. لہذا اس وقت ہمارا موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے کہتے ہیں تربیت. تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنے افراد قوم کی تربیت کریں. تربیت کا مرحلہ ہے تعلیم اور تربیت. تربیت ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ شیعہ تیار ہو سکیں گے، وہ مومنین تیار ہو سکیں گے کہ جن پہ امام بھروسہ کر سکیں، جو امام کے دست و بازو بن سکیں، جو امام کے نمائندے بن سکیں، جو امام کی نصرت کا حق ادا کر سکیں. تو یہ سب کس صورت میں ہوگا؟ یہ تربیت کے نتیجے میں ہوگا. اور یہیں سے ہم اپنے موضوع سے اب متصل ہو رہے ہیں. تربیت کا مرکز کون سا ہے؟ تربیت شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے اور باپ کی انگلی سے. تربیت پہلے مرحلے پہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فیملی سے. تو ایمان کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اب ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے آج، اور وہ کیا ہے؟ فیملی. کہ فیملی کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نظر میں، اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی. فیملی جسے آپ خاندان بھی کہتے ہیں، جسے آپ خاندان کہتے ہیں، خانوادہ کہتے ہیں، فیملی کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں فیملی کی حیثیت بنیادی ہے، فاؤنڈیشنل ہے. فیملی کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اور اسلام نے فیملی کو کتنی اہمیت دی ہے، میں آپ کے سامنے ابھی جلدی سے چند چیزیں رکھتا ہوں. آج فیملی کی اہمیت کے بارے میں قرآن سے کچھ ریفرنسز آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں نئی نہ ہوں، لیکن اس آرڈر میں، اس کانٹیکسٹ میں اور اس پس منظر میں آپ نے یہ چیزیں کبھی نہ سنی ہوں. اور آئیے شروع کرتے ہیں. آپ قرآن مجید پہ نگاہ دوڑائیے، قرآن مجید کو کھولیے اور اس میں دیکھیے کہ پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں قرآن نے جس پہلی سٹوری کو بیان کیا ہے، جس پہلے قصے کو بیان کیا ہے، جس پہلی کہانی کو بیان کیا ہے، جس پہلے واقعہ کو بیان کیا ہے، کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ واقعہ کس کا ہے، وہ قصہ کس کا ہے، وہ سٹوری کس کی ہے؟ جو قرآن مجید میں پہلی سٹوری ہے، پہلا واقعہ ہے، پہلا قصہ ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور سورہ بقرہ کی صرف 29 آیتیں، اور پھر فوراً اس کے بعد یہ سٹوری شروع ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا پہلا قصہ ہے, یہ قرآن کی پہلی کہانی ہے اور یہ پہلی سٹوری ہے. اور یہ سٹوری آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہے اور 39 تک چلتی ہے. 10 آیتیں قرآن نے ڈیڈیکیٹ کی ہیں, 10 آیتیں قرآن نے ڈیڈیکیٹ کی ہیں اس ایک سٹوری کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ سٹوری کس کی ہے؟ یہ پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حوا کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ فیملی ہے, یہ پہلی فیملی ہے, فرسٹ ہیومن فیملی. فرسٹ ہیومن فیملی کا تذکرہ پہلے ہی قرآن کی ابتدا میں آ جاتا ہے. اور سب سے پہلا قصہ, سب سے پہلی کہانی, سب سے پہلا واقعہ, سب سے پہلا تذکرہ آدم اور حوا سے شروع ہوتا ہے. اور اس میں 10 آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد آدم اور حوا کی کہانی آگے چل کے اور بھی کئی سوروں میں بیان کی گئی ہے, جن میں ان کے بیٹے حابیل و قابیل کا تذکرہ بھی آ گیا ہے, وہ قربانی کا تذکرہ بھی ہے, اور حضرت آدم اور ان کے خاندان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ قرآن نے ہمارے سامنے پہلی سٹوری جو رکھی وہ ہمارے باپ اور ہماری ماں کی رکھی. ہمارے باپ اور ہمارے ماں کی سٹوری سب سے پہلے بیان کی. اور ظاہر ہے کہ قرآن کوئی سٹوری کی کتاب نہیں ہے, قرآن صرف سٹوریز بیان نہیں کرتا بلکہ ہر سٹوری کو ایک مقصد کے لیے بیان کرتا ہے. اس کا ایک میسج ہوتا ہے سٹوری کا, اس کا ایک مورل ہوتا ہے سٹوری کا. اب آج کی مجلس میں میں صرف آپ کو سٹوریز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اور یہ پورے ایک عشرے کا مواد ایک مجلس میں آج دے رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ گزشتہ 3-4 مجالس میں وہ ٹائم کی اتھل پتھل ہوتی رہی اور میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی گفتگو نہیں کر سکا, لیکن آج انشاءاللہ میں اپنا وقت پورا لوں گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو آج کی مجلس میں میں صرف آپ کے سامنے وہ فیملی سٹوریز رکھنے لگا ہوں کہ جن کو قرآن نے بیان کیا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے. میں بائی پروفیشن حوزے کا ٹیچر ہوں, میں ہمیشہ ہوم ورک دیتا ہوں. میں ممبر پہ بھی بیٹھ کے مجلس بھی پڑھوں تو میں اپنے آڈینسز کو ہوم ورک دیتا ہوں کہ میرا کام آپ کو پوائنٹ کرنا ہے, ڈائریکشنز دینا ہے. اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ اگر آپ میں واقعاً انٹرسٹ ہے اور آپ علمی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر گھر جا کے پھر قرآن کو کھولیے, نہج البلاغہ کو کھولیے, صحیفہ کاملہ کو کھولیے اور ان کتابوں کو کھولیے جن کے میں ریفرنسز دوں گا, اور پھر اس کو خود دیکھیے. یا پھر کبھی موقع ملا تو انہی سٹوریز کو ہم ڈیٹیل میں بیان کریں گے, اور ہر سٹوری کا پس منظر, اس کا کانٹیکسٹ, اور پھر یہ کہ اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہر سٹوری میں سبق ہیں, ہر سٹوری میں درس ہیں, اور وہ درس ہیں تربیت کے. اللہ نے یہ سٹوریز جو بیان کی ہیں, ان سب سٹوریز کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں درس دینا اور ہمیں تربیت دینا ہے. تو پہلی سٹوری قرآن مجید میں کس کی ہے؟ آدم کی, حوا کی اور اس شیطان کی. اور پھر اللہ نے اس سٹوری میں ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم غلطیاں کرو ذرا اپنے ماں باپ کی ہسٹری پہ نظر ڈالو اور لرن دا لیسنس فرام یور اون فادر اینڈ یور اون مدر, فرام یور اون پیرنٹس. بچوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی سٹوری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی سٹوری سے, اپنے ماں باپ کی ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. اور اگر یہ صحیح ہے تو تم اپنے باپ آدم سے اور اپنی ماں حوا سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اور پھر अगर तुम उनसे सीखोगे तो तुम्हारे सामने दो बिहेवियर्स हैं, एक बिहेवियर आदम और हव्वा का है और एक बिहेवियर शैतान का है। अब उन दोनों में से तुम्हारा, तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपना मां बाप वाला बिहेवियर इख्तियार करना है या तुम्हें शैतान वाला बिहेवियर इख्तियार करना है। तुम्हारे मां बाप ने जब रियलाइज कर लिया कि उनसे गलती हो गई, जिसे हम अपनी शिया थियोलॉजी में तर्के औला कहते हैं, तर्के औला हो गया, जब तर्के औला हो गया तो तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां ने उस पे अल्लाह से माजरत करके माफी मांग ली थी और उसके बाद अहद कर लिया था कि नेवर अगेन, नेवर अगेन। तो अगर आदम के बेटे हो, अगर हव्वा के बेटे हो, तो तुम भी यही सबक सीखो अपने मां और बाप से, अगर जिंदगी में कभी गलती हो जाए तो शैतान की तरह जिद मत करो, शैतान की तरह जस्टिफाई मत करो, एरोगेंस का मुजाहरा मत करो, खुदा के साथ बहस मत करो, आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, बल्कि वही आदम का बेटा बनके, हव्वा का बेटा बनके, आदम की बेटी बनके, हव्वा की बेटी बनके, उसी अंदाज से तुम भी खुदा से तौबा कर लो, मुआफी मांग लो, माजरत कर लो और फिर कमिटमेंट कर लो कि नेवर अगेन। रिसाइट सलावत। ये सिर्फ एक मिसाल मैंने दी है, इसी स्टोरी में और बहुत सबक हैं लेकिन इस वक्त मेरे मौजू में, वक्त में गुंजाइश नहीं। फिर जैसे ही आदम और हव्वा की स्टोरी खत्म होती है ना आयत 39 में, तो आयत 40 से एक और फैमिली की स्टोरी शुरू हो जाती। इधर इस फैमिली आदम और हव्वा की जो फर्स्ट फैमिली है उनकी स्टोरी खत्म हुई आयत 39 पे, आयत 40 से एक और फैमिली की स्टोरी शुरू हो जाती और उस स्टोरी, उस फैमिली का नाम क्या है? बनी इसराइल। बनी इसराइल भी एक फैमिली है। फिर आयत नंबर 40 से बनी इसराइल की स्टोरी शुरू हो गई और कुरान ने 100 वर्सेस डेडिकेट की उस फैमिली की स्टोरी बयान करने। कुरान नॉवेल नहीं है, कुरान किस्सों कहानियों की किताब नहीं है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने 100 वर्सेस डेडिकेट की बनी इसराइल की इस मुसलसल स्टोरी को बयान करने में। और फिर बनी इसराइल की स्टोरी सिर्फ इन्हीं 100 आयात में नहीं आई, कुरान में बनी इसराइल का तज़किरा जगह जगह पे मिलता है, इन डिफरेंट स्टाइल्स, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन जगह जगह पे बनी इसराइल का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। बल्कि कुरान मजीद में एक पूरा सूरा बनी इसराइल के नाम से मौजूद है, जो कुरान की सूरत नंबर 17 है ना, चैप्टर 17, उसके दो नाम हैं, एक नाम है सूरतुल इसरा और दूसरा नाम क्या है? सूरा बनी इसराइल। तो बनी इसराइल एक फैमिली है, एक क्लैन है, एक कबीला है, उसकी स्टोरी कुरान क्यों बयान कर रहा है? कि तुम उस खानदान को देखो, उनके बिहेवियर को देखो, उनकी पूरी उस स्टोरी को देखो और फिर उससे सबक सीखो, उससे सबक सीखो एज ए फैमिली। और फिर जैसे ही ये 100 आयत में तो ये किस्सा बयान हुआ, और भी किस्से हैं और इसी बनी इसराइल की स्टोरी में वो गाय का किस्सा आता है, वो एक स्टोरी विद इन द स्टोरी है और उसी की वजह से सूरे का नाम क्या हो गया? सूरा बकरा, यानी वो सूरा कि जिसमें गाय का जिक्र आया, जिसमें गाय का जिक्र आया। तो ये गाय का जिक्र और गाय वाली स्टोरी असल में वो जो लार्जर स्टोरी है बनी इसराइल की, ये उसका हिस्सा है। मेरा तीसरा रेफरेंस, जैसे ही ये स्टोरी खत्म होती है अल्लाह एक और फैमिली की स्टोरी ले लेता और वो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम ही उस फैमिली के नाम पे है। तीसरा सूरा कुरान मजीद का क्या है? सूरा आले इमरान। आले इमरान क्या है? फैमिली, एक फैमिली है। कभी इस अंदाज से आपने सोचा? कुरान आपके घर में है, सारी जिंदगी आपने कुरान पढ़ा है, सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है ना, बचपन से लेके आज तक, लेकिन कभी इस अंदाज से भी देखा है कुरान को कि कुरान की पहली स्टोरी आदम की और हव्वा की, हमारे मां बाप की पहली इंसानी फैमिली, उसके बाद बनी इसराइल, फिर आले इमरान। तीसरा सूरा आले इमरान का है, और इमरान नाम के दो आदमी थे, एक हजरत मूसा कलीमुल्ला के बाप का नाम इमरान था और एक हजरत मरियम के बाप का नाम इमरान था। हमारे उलमाए तफसीर ने काफी तफसीली बहस करने के बाद जो नतीजा निकाला वो ये निकाला कि ये आले इमरान, ये इमरान जो हैं, ये मरियम के बाप इमरान हैं। यहां पे तज़किरा उस इमरान का हो रहा है कि जो मरियम के बाप थे, और फिर उसके बाद मरियम और ईसा, और फिर पूरे उसके बाद वो जो बनी इसराइल का किस्सा और बनी आले इमरान का किस्सा है वो यहां बयान होता है। मेरा अगला रेफरेंस आप कुरान मजीद में देखिए, जगह जगह पे, मालूम नहीं आपने कभी जायजा लिया या नहीं, कुरान मजीद में, मेरी आदत नहीं है सवाल पूछने की अपने मजमे से, लेकिन ऐसे ही पूछ लेता हूं आज कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह का, माशाल्लाह। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र सबसे ज्यादा है कुरान मजीद में, और उसकी वजूहात हैं कि वो हजरत मूसा का किस्सा और उनकी कौम का किस्सा और फिर सामने से फिरौन का किस्सा, चूंकि उसमें बड़ी रिजेंबलेंस थी पैगंबर के उस एक्सपीरियंस के साथ के जो उनको मक्का में अबू जहल जैसे फिरौनों से और अबू लहब जैसे लोगों से वास्ता पड़ रहा था, तो उस रिजेंबलेंस की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से हजरत मूसा का किस्सा, बनी इसराइल का किस्सा और फिरौन का किस्सा बार बार बयान हुआ। फिर हजरत मूसा के बाद जिस नबी का तज़किरा सबसे ज्यादा हुआ है कुरान में और जिसकी स्टोरी बड़ी तफसील के साथ कुरान बयान करता है मुख्तलिफ मकामात पे, उस नबी का नाम इब्राहिम खलील है। इब्राहिम खलील की स्टोरी कुरान में कई मकामात पे आई है। व इज़ब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमात फअतम्महुन काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। फिर सूरा अंबिया में, सूरा अस्साफात में, और उसके कुछ रेफरेंसेस भी आएंगे कल की मजलिस में, जब बाप और बेटे का फैमिली में क्या रिलेशन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, और मियां और बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसमें कुछ रेफरेंसेस आएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि फैमिली की अहमियत इतनी है कि कुरान में अल्लाह फैमिली के बाद फैमिली, फैमिली के बाद फैमिली, फैमिली के बाद फैमिली के किस्से बयान कर रहा है। तो अगर मैं मजलिस में आज दो चार फैमिली के किस्से सुना दूं तो मेरे ऊपर एतराज न किया कीजिएगा, इसलिए कि खुदा ने फैमिली के तज़किरे कुरान में कर रखे हैं। एक सलावत पढ़िए बाबा ज़बर। होता है ना कि ये मौलाना मुहर्रम की मजालिस में फैमिली के किस्से लेके बैठ गए, किस्सा गो तो नहीं है? नहीं, मैं क्या किस्सा गो हूं, अल्लाह के बारे में क्या कहिएगा? अल्लाह ने ये किस्से कुरान में बयान कर रखे हैं, और उनकी वजह है कि फैमिली फैमिली से सीखती है, फैमिली फैमिली से सीखेगी, बाप बाप से सीखेगा, मां मां से सीखेगी, बेटा बेटे से सीखेगा, और वो सारे हमारे सामने जो है वो एग्जाम्पल्स रखे हैं। तो हजरत इब्राहिम का किस्सा एक पूरा सूरा कुरान मजीद में मौजूद है हजरत इब्राहिम के नाम पे, सूरा इब्राहिम। फिर सूरा अलंबिया में तज़किरा, सूरा साफात में तज़किरा, और मुख्तलिफ मकामात में हजरत सारा, हाजर, इस्माईल, इसहाक, उनकी स्टोरी پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کا قصہ اور حضرت یوسف اور برادران یوسف کا قصہ. قرآن مجید میں فیملی کا ذکر ہے نا, یہ حضرت یعقوب ایک فیملی کے سربراہ ہیں, ان کے 12 بیٹے ہیں, ایک یوسف اور 11 دوسرے. اور پھر وہ قصہ, وہ کہانی, وہ سٹوری قرآن بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے بیان کرنے کا کہ تم اس سٹوری سے سبق سیکھو, اپنے سامنے رول ماڈل بناؤ ان انبیاء کو اور ان سے سبق سیکھو. پھر قرآن مجید میں ایک اور بڑا مثالی باپ ہے اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے, وصیت کرتے ہوئے, ان کو تعلیم دیتے ہوئے, اور اس بڑے باپ کے نام پہ بھی ایک پورا سورہ ہے قرآن مجید میں, جس کے بارے میں علماء میں بحث ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن بہرحال ان کے وائز مین ہونے میں, مرد خدا ہونے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور وہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ لقمان. سورہ لقمان میں کیا ہے؟ لقمان ایز اے فادر اسپیکنگ ٹو ہز سنس, اور وہ ان کو سکھا رہے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹو یہ کرنا اور یہ مت کرنا, ایسا بیہیویئر اختیار کرنا اور ایسا بیہیویئر اختیار نہ کرنا, یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. یہ سبق جو ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے سورہ لقمان کی صورت میں رکھا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلا. تو یہ سب ہمارے سامنے میٹیریل ہے پڑھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اور پھر اس سے سبق سیکھنے کے لیے. اور پھر اس فیملی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس کے فضائل سے قرآن چھلک رہا ہے اور لگتا ہے کہ قرآن قصیدہ ہے محمد و آل محمد کے فضائل میں جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور صبح قیامت تک جو ہے اس کو پڑھا جاتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. میں ایک ترتیب سے شروع کرتا ہوں, سورہ شعراء چیپٹر 26 اور اس کی آیت نمبر 14, یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے نبی اس سے پہلے کہ دوسروں سے بات کرو پہلے ذرا فیملی سے بات کرو. اور پیغمبر کو ایک طریقہ سکھایا گیا اور ہمیں تعلیم کیا گیا کہ وین ایور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے مشن, جب بھی کوئی تحریک شروع کرو, جب بھی کوئی موومنٹ شروع کرو, جب بھی کوئی مشن شروع کرو, تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرو؟ الاقربین, اپنی فیملی سے. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ کہاں ہے؟ یہ آیت سورہ شعراء میں ہے, چیپٹر 26 اور آیت نمبر 14. پھر قرآن مجید کا بڑا مشہور سورہ ہے چیپٹر 33 اور اس کی آیت 33, سورہ الاحزاب. سورہ الاحزاب میں ایک پورا تفصیلی تذکرہ اور سٹوری ہے پیغمبر کی فیملی کی, اور اس فیملی کا, اس سٹوری کا, اس قصیدے کا بیت الغزل کیا ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے, اور وہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس و اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ فیملی کو ہدایات دی جا رہی ہیں, فیملی سے بات ہو رہی ہے, اور یہ وہ آیت ہے کہ جو پیغمبر نے 6 مہینے تک جا کے فاطمہ کے دروازے پہ اس کی تلاوت کی. صبح نماز کے لیے نکلتے تھے تو دروازے پہ جا کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اور پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. اس کو اہل سنت کے علماء نے اپنی کتب تفسیر میں لکھا ہے, اور یہ ایک فیملی کا تذکرہ, فیملی کی سٹوری چلتی ہے. پھر اس کے بعد اسی فیملی کی سٹوری ایک اور سٹوری ہے, اور آج چونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ ایک ایک اس آیت کے اوپر پوری ایک ایک مجلس جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ ایک ایک آیت کے اوپر پورا پورا اشرہ بھی پڑھتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک پوری مجلس تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی سٹوری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور یہ سٹوری بڑی مشہور سٹوری ہے۔ ابھی ذوالحجہ گزرا ہے، ابھی ہم محرم میں ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ سٹوری مباہلہ کی سٹوری ہے، اور یہ سٹوری محمد کی فیملی کی سٹوری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ اور پھر اس کے بعد اب اس سٹوری میں سبق ہیں جو ہم آگے چل کے موقع ملے گا تو بیان کریں گے، لیکن اس سٹوری میں جو مباہلہ کی سٹوری ہے، پیغمبر کے خاندان کی سٹوری ہے، اس کے اندر سبق ہیں، درس ہیں، اسی لیے بیان ہوا ہے۔ پھر آئیے سورۃ الدہر پہ آئیے، سورہ الانسان پہ آئیے، چیپٹر 76 پہ آئیے، جس میں اللہ نے آیت نمبر 7 سے لے کے آیت 22 سات سے لے کے 22 آیت تک 16 آیتوں میں اہل بیت محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کا قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شرہ مستطیرا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نظر مانی تھی، اس فیملی نے کوئی نظر مانی تھی، کوئی منت مانی تھی۔ تم بھی سبق سیکھو، جب تمہارے بچے بیمار ہوں، جب تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو، جب تمہارے گھر میں کوئی مشکل ہو، تو فاطمہ سے سبق سیکھو، علی سے سبق سیکھو، حسن و حسین سے سبق سیکھو۔ یا علی، یہ صرف ایک سبق ہے سکھایا جا رہا ہے، کہ جب گھر میں آفت آئے، گھر میں بیماری آئے، بچے بیمار پڑ جائیں، بڑا کوئی بیمار پڑ جائے، تو کیا ہوا تھا؟ یوفون، انہوں نے نظر مانی، اب نظر کو پورا کر رہے تھے، اور جب نظر کو پورا کر رہے تھے تو قصہ پورا آپ کو معلوم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو اس طرح سے مسکینوں، یتیموں، اسیر کو اپنا کھانا اٹھا کے انہوں نے دے دیا، اور خود بھوکے رہ گئے۔ یہ سٹوری اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ تم بھی اس سے کچھ سبق سیکھو۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ جب کسی کو کچھ دو تو کس اسپرٹ کے ساتھ دو، جب کسی کو دو تو کس اسپرٹ کے ساتھ دو۔ اور پھر اسپرٹ بیان ہوئی ہے اگلی آیت میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ تم سے کوئی جزا چاہیے، ہمیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے۔ تو یہ سٹوری کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں درس ہیں تربیت کے، کہ جب گھر میں کوئی تکلیف ہو تو کس طرح سے اس کو دور کرنے کی سبیل کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسکین، یتیم، اسیر اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں تو کس اسپرٹ میں دیں۔ اور عزیزو، یہ وہی خاندان ہے کہ جو خود بھوکے اور پیاسے رہے، اور انہوں نے مسکینوں، یتیموں، اسیر کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، مگر آج یہی کربلا میں پیاسے کھڑے۔ یہ وہی خاندان کریم ہے، یہ ان کریموں کا خاندان ہے کہ اگر وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے اور بچے ابھی بیماری سے اٹھے تھے، لیکن گھر پہ اگر کوئی مانگنے کے لیے چلا آئے کہ میں بھوکا ہوں، تو یہ اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے مگر اس کو کھانا اٹھا کے دے دیتے تھے، اس نے پانی مانگا تو اس کو پانی دے دیا۔ اور پانی کا واقعہ علماء نے بیان کیا ہے، جب مولا امام حسین کو راستے میں حر نے روکا ہے نا، اور حر کے لشکر نے جب روکا ہے تو اس منزل سے پہلے مولا نے حکم دیا تھا، چشم امامت سے دیکھ لیا تھا کہ آگے کیا ہونے چلا ہے، تو کہا تھا عباس مشکیزے پانی سے بھر لو، آگے چل کے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب حر کے لشکر نے مولا کو روکا تھا نا، تو مولا کو احساس ہوا کہ حر کے سپاہی پیاسے ہیں، تو ایک مرتبہ عباس کو حکم دیا، عباس مشکیزے لے آؤ اور ان کو پانی پلاؤ، اور صرف انہی کو پانی نہیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ تو روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی کہ وہ جب پانی لے کے پینا چاہتا تھا تو گرا دیتا تھا، اور پانی اس کے منہ میں نہیں جاتا تھا بلکہ گر جاتا تھا بے تابی کی وجہ سے۔ دو تین مرتبہ اس کے لیے پانی کا مشکیزہ کھولا گیا، اسے پانی پلانے کی کوشش کی گئی، مگر جب وہ پانی پیتا تو پانی منہ کے اندر جانے کی بجائے نیچے گر جاتا۔ یہ منظر حسین کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا خود کرسی سے اٹھے آئے اور کہا کہ اے بندہ خدا، تو اپنے ہاتھوں کو یوں پیالہ بنا، میں تیرے ہاتھوں میں خود آرام آرام سے میں پانی ڈالتا ہوں اور میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ حسین نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کے ہاتھوں پہ پانی کو ڈالا اور اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پلایا، اور جب وہ پی کے سیراب ہو گیا نا، تو مولا چل کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تو اب جب اس کے ہوش حواس ٹھیک ہوئے تو اس نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہیں؟ کہا ہیں تم انہیں نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا یہی تو حسین ابن علی ہیں، کہا یہی تو حسین ابن علی ہیں کہ جن سے تیری پیاس دیکھی نہیں گئی، اور یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے تجھے پانی پلایا ہے۔ عزیزو، بس یہی فرق ہے حسین اور دشمنان حسین میں۔ حسین نے تو اپنے دشمن کو پانی پلا دیا تھا، اور آج عاشور کے دن حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے اصغر کو پانی کا ایک گھونٹ تو پلا دو۔ عزیزان گرامی، ایسی صورتحال میں اب یہ ہے خاندان کا فرق، یہ ہے تربیت کا فرق، یہ ہے اس خاندان کی کرامت۔ اور پھر عزیزان گرامی، یہ کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، پانی بند ہو جاتا ہے، بھوک اور پیاس جو ہے اس کا دور دورہ ہے، شب عاشور آتی ہے، شب عاشور کے مناظر بعد میں تفصیل سے بیان ہوں گے۔ شب عاشور کو ہر ماں اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان کو تیار کر رہی تھی اگلے دن کے لیے کہ اے میرے لال، اے میرے بچے، کل فاطمہ کے بیٹے پہ ایک دن آنے والا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جا کے قربانی پیش کرے وہ میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ زینب بھی اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کے شب عاشور یہی بتا رہی ہیں، یاد رکھو اونو محمد، تم علی کے نواسے ہو اور تم جعفر تیار کے پوتے ہو، اور میں ماں فاطمہ کو یہ کہہ چکی ہوں کہ سب سے پہلے میرے بیٹے جائیں گے آپ کے بیٹے پہ قربان ہونے کے لیے۔ اماں، میرے بیٹے آپ کے بیٹے پہ قربان ہو جائیں گے تو میرے اون اور میرے محمد کل سب سے پہلے جانا۔ عزیزو، جب اصحاب شہید ہو چکے نا، تو اب ایک طرف سے علی اکبر آتے ہیں، ایک طرف سے اون و محمد آتے ہیں، ایک طرف سے قاسم آتے ہیں، ایک طرف سے کچھ دوسرے ہاشمی جوان آتے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جائے، سب سے پہلے وہ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، حسین نے سب سے پہلے اپنا بیٹا علی اکبر بھیجا، علی اکبر کو بھیجا ہے، اور کس شان سے بھیجا ہے۔ جب شہادت بیان کروں گا علی اکبر کی، تو بیان کروں گا عزیزو، اون و محمد روتے رہ گئے اور تلیاں ملتے رہ گئے، قاسم تلیاں ملتے رہ گئے، سارے جوان دیکھتے رہ گئے، مگر حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو پہلے بھیجا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر جب شہید ہو گئے نا، تو اون و محمد پھر پلٹ کے آتے ہیں۔
फिर पलट के आते हैं। हुसैन कहते हैं, देखो तो मेरी बहन के बेटे हो, भाई अपनी बहनों की औलाद को बचाते हैं, भाई अपनी बहनों के सुहाग को, अपनी बहनों की औलाद को बचाते हैं, और मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं कि तुम मैदान में जाके शहीद हो जाओ। मैं ज़ैनब के सामने मैं किस तरह से जाऊंगा। इतना कहना था, उधर कनात हिली, उधर से इशारा हुआ, सानिये ज़हरा ने पुकार के कहा, भैया अब मेरे बेटों को इजाजत दे, अब मेरे बेटों को इजाजत दे दो, अकबर तुम्हारा कुर्बान हो गया, अब मेरे बेटे जाएंगे। अजीज़ हुसैन ने औन को, मोहम्मद को तैयार किया, दोनों मैदान में गए, रज्ज पढ़े, हम अली के शेर हैं, हम जाफर ए तैयार के शेर हैं, आओ हमें, हमारे सामने आओ, सामने से लड़ो, तुमने हमारे मौला जादे को शहीद किया है, तुमने हमारे मौला के दोस्तों को शहीद किया है। अजीजों रज्ज पढ़ते चले जाते थे, शजाअत हाशमिया का मुजाहरा करते चले जाते थे, लेकिन एक शकी ने छुप के एक ऐसा वार किया है कि औन घोड़े से गिरे, औन की मदद को मोहम्मद आए कि एक और शकी ने आके मोहम्मद पे हमला कर दिया। दोनों बच्चे ज़ैनब के जमीन पे तड़प रहे हैं, सलाम करके कहते हैं, मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन आए, बेटों के बच्चों के लाशों को उठाया, इनको लेके मक्तल में आए। तारीख ने आज एक अजीम मंजर और एक दूसरा मंजर देखा है। जब हुसैन अकबर को लेके आए थे ना, तो ज़ैनब ने आगे बढ़ के, ज़ैनब ने आगे बढ़ के भाई को सहारा देना चाहा, लेकिन अब जब ज़ैनब के अपने बेटे आए, ज़ैनब खैमे में मुसल्ले के ऊपर अपनी पेशानी रख के सजदे शुक्र अदा कर रही है।
मातम है।